بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورہ بقرہ جو مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے، ابتدائی پانچ آیات میں مومنوں کی پانچ صفات بیان فرمائی اور کتاب کی صداقت کا اعلان کیا جس پر پیغمبر کا اعجاز موقوف تھا، جو مبلغ اعظم تھے خدا کی وحدانیت کے اور آخرت کے وقوع کے بیان کرنے کے. کتاب کی صداقت کے منکر، وحدانیت خداوندی کے منکر، رسالت مآب کے منکر، ان کا ذم دو آیتوں میں کیا گیا. تردد و تشکک بے جا کرنے والے منافقین کی برائی ایک رکوع میں دس اوصاف نشانیاں دو مثالوں سے ہیں. تحدید بالکتاب کر دی گئی کہ یہ کتاب شک شبہ سے پاک ہے، نہ متکلم کو ہے نہ مخاطب کو ہے. اور سورت کا عنوان اور موضوع دہرایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اس سلسلے میں موافقین کے لیے تبشیر اور مخالفین کے لیے تنذیر کر دی گئی، اور پھر وہ چار نعمتیں بیان ہو گئی جو تمام عالم پر ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تمہارے اب اور جد امجد آدم کو زمین کے نظام کے لیے پیدا کیا، اور ملائک جیسے محترم مخلوق کو ان کے سامنے سر بسجود کیا. آدم علیہ السلام پر خصوصی احسانات، ایک تو وہ خلیفہ بنے، دوسرے مسجود ملائک بنے، تیسرے داخل جنت ہوئے، اور چوتھی ان کی توبہ قبول فرما لی گئی. مطیعین کا ذکر فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور مانعین کی مذمت کی گئی. روئے زمین کی وہ محترم قوم بنی اسرائیل سے تخاطب شروع ہو گیا. پہلے رکوع میں نعم مجملہ کا بیان ہے اور ان سے خطاب ہے یا بنی اسرائیل. دوسرے رکوع میں نعم مفصلہ کا بیان ہے اور ان سے خطاب ہے، اور درمیان میں حکایات ہے. تیسرے رکوع میں نعم مدللہ کا بیان ہوگا جو بعد میں آنے والا ہے. حقیقت میں آدم علیہ السلام کو روئے زمین کے لیے جو پیدا فرمایا گیا، جسے خلیفہ فرمایا، یہ خلیفہ اعبدوا ربکم کا مبین ہے، مبلغ ہے، اس مسئلے کو نافذ کرنے والا ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. خلیفہ عادل جب عدل پر قائم ہو. عدل کا پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے اور اس سے شرک کی نفی کا ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کیونکہ مشرکین تو کفر اور شرک کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کے اقرب، آدم علیہ السلام کی خلافت کے حقدار، جس جس زمانے میں جو جو قوم ہوئی، انی فضلتکم، ان کو برتری اور انعامات دے دیے گئے. اور جیسے جیسے یہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کے قریب ہوتے تھے، تو پھر ان پر غضب، ناراضگی، لعنت، پٹکار، قہر، وعید کا نزول ہوتا رہا. بنی اسرائیل کے وہ دھڑے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اتباع میں صادق تھے، یہ خلیفہ فی الارض کے مصداق تھے، ان کے اتباع تھے. اس لیے نعمتوں کی بارش ہوتی تھی، آدم علیہ السلام کو چار نعمتیں پہلے بیان کی، بالخصوص ملائک سے ان کا سجدہ کرانا اور انہیں جنت لے جانا اور ان کی توبہ قبول کر کے دنیا میں لانا. خود بنی اسرائیل کے اندر دونوں خصلتیں ہیں. جب یہ انبیاء کے متبعین صادقین مخلصین ہو تو ان کی شان بلند ہے، اور جب یہ مخالفین مانعین ہو تو ان کے لیے سخت وعید اور پٹکار ہے. اس کی پوری تفصیل چل رہی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا اور یہ کب ظاہر ہوگا کہ یہ لوگ حضرت آدم کی خلافت کے مستحق ہیں، واقع خلفاء الارض ہیں، یا یہ مانعین نافرمان سرکش ملعونین مغضوبین ضالین ہیں؟ ان کی ایک مثال یہاں آئی ہے. قل فرمائیے، من کانا عدو لجبریل، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس بے شک اس نے تو اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علماء یہود سے ملاقات ہوئی، اور علماء یہود سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تم نبی آخر زمان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں وہی جبریل لاتا ہے اور وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بڑوں کو مختلف اوقات میں ہلاک کیا ہے. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ خدا کے فرشتوں سے بھی کوئی دشمنی کر لے. یعنی یہودیت کا غیظ و غضب اور ہٹ درمی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اس جیسے افعال کے اور عقائد کے بھی مرتکب ہو گئے تھے. خدا نے ویسے ان کو فاتحہ میں مغضوب نہیں کہا ہے. اس کا جواب آیا کہ جبریل تو مقرب بارگاہ الہی ہے، اور خدا کے سب سے بڑی امانت قرآن کریم کا نزول ان کے ذریعے ہو رہا ہے. خدا کے نیک مخلوق کے ساتھ عداوت خدا کے ساتھ عداوت ہے، اور ایسی صورت میں جن لوگوں کو خدا کا قرب اور محبت حاصل ہو ان سب کا یہ دشمن سمجھا جائے. یہ ایک قاعدہ ذکر ہو رہا ہے، اس کو ذرا عزیز طلبہ نے سمجھنا ہے. انہوں نے دشمنی ظاہر کی تھی جبریل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل تو ہمارا منقاد فرشتہ ہے، وہ تو قرآن نازل کر رہا ہے قلب محمد پر اللہ کے حکم اور فیصلے سے. تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی خدا کے دین کا متبع ہو وہ خدا کے ہاں مقرب ہوگا، اور خدا کے مقرب کے ساتھ دشمنی کرنا وہ بغیظ اور مغضوب کا کام ہوگا. قل، آپ فرمائیے، من کانا عدو لجبریل، جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک اس نے اتارا ہے اس قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، چونکہ قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن حال اور محل ہے، اس لیے اس کے لیے ما قبل میں مذکور ہونا ضروری نہیں ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک جبریل نے اتارا اس قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، خدا کے فیصلے سے. جبریل خود وحی نہیں لا سکتا، جبریل ایک آیت بھی لے کے نہیں آ سکتے، یہ خدا کا حکم ہے. تو خدا کے حکم سے وہ قرآن لا رہا ہے اور آپ کہتے وہ ہمارا دشمن ہے. تو پتہ چل گیا کہ قرآن کے علماء سے دشمنی کرنا خدا کے دشمنوں کا کام ہے. قرآن کا پہلا طبقہ صحابہ ہے، ان کے دشمن روافض خوارج. قرآن کا دوسرا طبقہ تابعین ہے، اور ان کے سرخیل ابو حنیفہ ہے. قرآن کریم کا تیسرا طبقہ محدثین ہے، اور فتنہ انکار حدیث محدثین کے دشمن ہیں. مصدقا لما بین یدیہ، اب قرآن کے منازل، پہلا منزل، پہلا مرتبہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اگلی کتابوں کی. وہدن اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مسلمانوں کے لیے، قرآن بے داغ ہے، قرآن کمالات سے لبریز ہے، قرآن ضرورت عباد کا مرجع ہے، قرآن ہر طرح کی کامیابیوں کا سر مکتوم ہے۔ اب اس کا نتیجہ، جبریل سے دشمنی کرنا، من کانا عدو للہ، جو کوئی دشمن ہو خدا کا، جبریل کا دشمن خدا کا دشمن، جبریل سے دشمنی قرآن کی وجہ سے ہے۔ بعض مبتدئین کے ہاں قرآن کا ترجمہ اور درس منع ہے۔ انگریزوں کو علماء دیوبند کے خلاف جو محضر پیش کیا گیا ہے، اس محضر میں یہ ہے کہ یہ عوام کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ عوام کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ رقیبوں نے جا جا کر یہ رپٹ لگوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ایک زمانے تک یہ خیال تھا کہ قرآن صرف مولویوں کے لیے درس میں ہے، یہ اب بھی جو ترکیب ورکیب ہے بہت زیادہ، اتحدہ اتحدہ، یہ سب لوگوں کو روکنے کی کوشش ہے۔ ترکیب آپ جلالین میں نہیں کرتے ہیں، بیزاوی میں نہیں کر رہے ہیں، عمومی مجلسوں میں جمعے کے دن بھی یا اقیم الصلاوات و زکا کہو، یہ امر ہے اور یہ اس کا مفعول ہے، اور تم لوگ سب مامور ہو اور میں تمہارے لیے مبعوث ہوں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ کوئی نحوے کے ماہرین نہیں ہے، ان کو نحوے کی ہوا نہیں لگی، یہ وقت ضائع کرنا، قرآن کو اصل مدعا سے باہر نکالنا تاکہ قرآن جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو ہی نہ جائے۔ اب میں دو دن یہاں آپ کو ترکیب کراتا ہوں، قسم قسم کی ترکیب، بس آپ ہی ہوں گے اور میں ہوں گا۔ قرآن مجید کی ترکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و علی کو کراتے تھے، وہ زبردست ترکیب بخاری کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ پھر یہ ترکیبوں اور ورکیبوں پر پابندی لگانا چاہیے، خبردار، یہ علوم قرآن سے خارج مسئلہ ہے۔ کافیہ اور شرح جامی کے بعد ترکیب کرنا علم کی توہین ہے، یاد رکھ، ترکیبوں کا کام شرح جامی تک ہے، بس ختم۔ صرف لوگوں کو منزل سے دور کرنا اور قرآن کے اصل مقام سے انہیں بے خبر رکھنے کی کوشش ہے۔ ایک آدمی نے تفسیر لکھی ہے، مجھے لا کی دی، کیسی ہے، میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو ابن حاجب سیبوے اور خلیل کی چیز ہے، اس میں محمد رسول اللہ، ابو بکر، علی، ابو حنیفہ، بخاری کی کوئی چیز نہیں۔ ابن حاجب کو اور اوسام کو اور رضی کو کیا پتہ تھا قرآن کا؟ جو کوئی دشمن ہو خدا کا، ہر وہ شخص جو جبریل سے دشمنی کرے، ہر وہ شخص جو محمد رسول اللہ سے دشمنی کرے، ہر وہ شخص جو ابو بکر، علی، عائشہ سے دشمنی کر لے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ ہر وہ شخص جو علماء دیوبند سے دشمنی کرے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ من کان عدو للہ، جو کوئی دشمن ہو خدا کا، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، جو کامل و اکمل ولیوں کو برا کہے، یہ حقیقت میں شیخ عبد القادر کے ماننے والے نہیں ہے، نظام الدین و معین الدین کے ماننے والے نہیں ہے، یہ داتا گن بخش کو جانتے نہیں ہیں سرے سے، اگر یہ جانتے تو یہ علماء دیوبند کے بارے میں محتاط ہوتے، ان کی زبان اور ان کے قلم میں حیا ہوتی۔ دیکھو انہوں نے دشمنی ایک سے ظاہر کی، اللہ نے کہا یہ سب کے دشمن ہیں، تو بزرگان دین کے بارے میں ہرز سرائی کرنے والے کل کائنات کے اولیاء کے دشمن ہیں۔ علماء دیوبند جو طائفہ منصورہ، جماعت ناجیہ اور اصل اہل سنت والجماعت ہے، ان کی شان اور بارگاہ میں نازیبا کلمہ کہنے والے شیخ عبد القادر، خواجہ نظام الدین، خواجہ خواجگان، معین الدین چشتی، ان تمام کائنات کے اولیاء کے بدترین دشمن ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے حال کے بدعتی اولیاء کے بدترین دشمن ہیں۔ من کانا دول للہ جو کوئی دشمن و خدا کا و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا و رسولہ اور پیغمبروں کا سب کا دشمن و جبریلا اور جبریل کا و میکالا اور میکائیل کا فإن اللہ عدو للکافرین بس بے شک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا. معلوم ہوا کہ بغیر دلیل شرعی کے خداوند تعالیٰ کے پارسا اور نیک بندوں کے متعلق اظہار غضب اور عداوت کرنا یہ کفر ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے دوست ہے, اور خدا کے دوست کے ساتھ نازیبا کلمات کہنا یہ حقیقت میں کفر کا باعث ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً اتاری ہم نے آپ کی طرف آیت واضح. یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے, اس میں شک کیا ہے؟ انہوں نے دشمنی ظاہر کی جبریل کے ساتھ, اللہ نے کہا یہ میکائیل کا بھی دشمن ہے, یہ تمام فرشتوں کے دشمن ہے, یہ خدا کا بھی دشمن ہے, یہ رسولوں کا بھی دشمن ہے. صرف رسول نہیں کہا, وہ رسول ہی جمع کثیر اللہ. تو میں کہتا ہوں مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا محمد قاسم نانوتوی, حکیم الامت مولانا اشرف علی, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے کبار اور ان کے صغار و اطباء, ان کے بارگاہ میں نازیبا کلمہ کہنے والا کل کائنات کے انبیاء اولیاء اور پارساؤں کا بدترین دشمن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اور ان میں واضح فرق ہے. ہمارا کل کائنات کے کسی ولی سے کسی درجے میں اختلاف نہیں, کوئی اختلاف ہی نہیں. ہم تمام اولیاء کے بارے میں ٹھنڈا سینہ رکھتے ہیں. من عادا لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کر لے اس کے ساتھ میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے. جو ولی سے دشمنی کرے اس کا یہ حال, جو زر ولی سے کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ تیار ہو جاؤ ذرا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور ہم نے اتاری آپ کی طرف آیاتٍ بَيِّنَاتٍ, یہ آیت واضح. طلبہ ایک نقطہ سمجھ لے, امام رازی نے اس جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر سے علماء یہود نے جو جبریل کے ساتھ ناراضگی ظاہر کی یہ کسی شبے کے بنا پر نہیں تھا, بلکہ یہ غضب اور عداوت کے بنا پر تھا. یہ جواب ہے اس کا کہ آیات بین ہیں, مضامین بالکل واضح ہے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست مبین ہے, جبریل کی آمد اور وحی لانا بالکل واضح مسئلہ ہے, اور واضح کا انکار کرنا وما یکفر بہا, انکار نہیں کرے گا ان واضح آیات کا, الا الفاسقون مگر وہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں. اس ان فاسقون کو پہلے کافر کہا ہے. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی مسئلے کی دلیل خفی ہو, واضح نہ ہو, تو اس میں اشتباع ہوگا, اور بنا بر اشتباع اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ معاف ہوگا. مثلا فرض اور واجب میں یہ فرق ہے کہ فرض کی دلیل قطعی ہے, واجب کی دلیل ظنی, تو ایک کا منکر کافر ہے اور دوسرے کا منکر جاہد تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. والمسلۃ مبسوطۃ فی محلہا وما یکفر بہا الا الفاسقون. اوکلما عاہدوا عہدا, آیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا, عہد ضروری, عہدن مہمن, عہدن شرعیاً, کیونکہ غیر شرعی عہد کا پورا کرنا ناجائز ہے. جب بھی انہوں نے عہد کیا نبی آخر زمان پر ایمان لانے کا, نبذہ فریق منہم, توڑ دیا ہے اس کو ایک گروہ نے ان میں, بل اکثرہم لا یؤمنون, بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. یہ 100 آیات تھی جو توحید پر مشتمل تھی. توحید کے لیے آدم کی خلافت ہے, توحید کے لیے ملائک سے کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کرے, توحید کا منکر ابلیس ملعون قرار دے دیا گیا, توحید پر جب تک کاربند رہے بنی اسرائیل افضل العالمین تھے، توحید سے ہٹنے کے بعد یہ بندر بنائے گئے، انہیں قتل و غارت گری پیش آئی، یہ قسم قسم کے آفات کا شکار ہوئے، ان سے نعمتیں چھن گئی، یہ ذلیل و ارذل کے شکار ہو گئے۔ توحید کے مسئلے سے بغض کی وجہ سے یہ جبریل کے دشمن ہوئے، جن کے نتیجے میں خدا کے دشمنی کے مرتکب ہوئے۔ توحید کا مسئلہ تمام مسائل میں سب سے اہم مهم مسئلہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ وہ آیات ہے جن سے خدا کی وحدت فردت ثابت ہوتی ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ہر پیغمبر نے توحید بیان کی، انہوں نے توڑ دیا۔ نَبَذَوْا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ ایمان تب ہوگا جب توحید ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ سو آیتیں جو توحید پر مشتمل تھی ابتدائی المرحلۃ الاولی من البقرہ، وہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے مسئلہ رسالت، اور اس ضمن میں رسالت پر واردہ شبہات اور ان کے جوابات۔ توحید کا مسئلہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، تو قرآن کے لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ توحید کے علماء کی زندگی، ان کے اعمال و قوائف بالکل صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، خدا کی شان ہے، توحید بیان کرنے والوں کی زندگی ہمیشہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ توحید کے طلباء، توحید کے عوام، توحید کے نمازی، توحید کا محلہ، توحید کے علاقہ سب سے سربلند ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ مسئلہ تم نے سیکھنا ہے، ابھی اس مسئلے پر آپ نے درس دینا ہے اور آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ چھ نمبروں میں آپ نے اس کو شامل کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی صحیح مشریک نہیں ہے۔ اور قرآن کے بڑی سورتوں میں سے فاتحہ خالص الوہیت کا تعارف ہے۔ دس مقامات اللہ کے بیان ہوئے، پانچ مظہرن پانچ مزمرن، لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، لفظ رحیم، لفظ مالک، یہ پانچ مقامات مظہرن ہیں۔ اور هو المستعان، هو المعبود، هو الهادی، هو المنعم، هو المهلک، یہ پانچ مزمرن ہیں۔ دس مقامات الوہیت کے ساتھ تعارف خداوندی فاتحہ میں ہے، اور سات آٹھ اہم مسئلے بقرہ میں ہیں۔ ان کا پہلا مسئلہ وہ توحید کا ہے، جس کا آغاز صداقت کتاب اور اعجاز نبوت سے ہے، اوصاف مومنین سے، ذم کافرین سے ہے، تمثیل اور علامات منافقین سے ہے، وعدہ مقصود ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس سے متعلقہ ابحاث ہے، اور اس مسئلے کے بیان کرنے والوں کی اہمیت۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، خلیفے کا کام کیا ہے؟ صرف کھیتی باڑی کرنا؟ خلیفے کا کام صرف توبہ اور دنیا کی چیزیں جاننا جنوانا نہیں، خلیفے نے مسئلہ سمجھانا ہے، اللہ کی عظمت، بڑائی، وحدانیت اور فردت کا۔ خلیفے کے متبعین جب بھی ہوئے ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، نعم مجملہ، نعم مفصلہ، یہ سب ان لوگوں کے لیے تھی جب یہ توحید کے پابند تھے، اور جب یہ توحید سے ہٹ گئے تو انبیاء پر شکوک و شبہات کرنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا بیان، جو توحید کے سب سے بڑے بیان کرنے والے ہیں، اور ان پر واردہ شبہات۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آ گیا ان کے پاس پیغمبر خدا کے ہاں سے۔ پیغمبر بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، انسانوں سے پیدا ہوتا ہے، ان سے انسان پیدا ہوتے ہیں، انسانوں میں رہتے بستے ہیں، مگر رسالت ان کی خدا کی ہوتی ہے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آ گئے ان کے پاس پیغمبر خدا کی طرف سے، مصدق لما معهم، یہ تاریخ ہے، یاد رکھنا، ہم جب درس میں بیٹھتے ہیں تمام علماء حق کا ذکر خیر کرتے ہیں، مصدق لما معهم، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ دلیل ہے حقانیت کی، کہ سابقہ خدا کے نیک بندوں سے گہرا تعلق اور وابستگی ہے۔ مجھے کسی نے کہا آپ کے درس میں علماء کا جتنا تعارف ہے ساری دنیا کے درس میں اتنا نہیں، میں نے کہا یہ حقانیت اور قرب خدا کی دلیل ہے کہ ہم خدا کے نیک بندوں کا تعارف بھی زندگی کی ایک ضرورت سمجھتے ہیں. جب آیا ان کے پاس پیغمبر خدا کے یہاں سے جو تصدیق کرنے والے ہیں ان شرائع کی جو ان کے پاس ہے, نبذ فریق من الذین اوت الکتاب, ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. کتاب اللہ یہ نبذ کے لیے مفعول ہے, نبذ فریق کتاب اللہ ہے, ڈال دیا ایک گروہ نے خدا کی کتاب کو. کہاں ڈالا؟ وراء ظہورہم, پس پشت. وراء ظہورہم, پس پشت. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے نہیں. اشکال, جبریل کو وہ جانتے نہیں تھے, محمد رسول اللہ کی تشریف آوری کو جانتے نہیں تھے؟ جواب, نہ. جاننا موقوف ہے کتاب پر اور وہ کتاب سے منحرف ہے. جاننا موقوف ہے کتاب پر اور وہ کتاب سے منحرف ہے. انحراف کا بیان. نبذ فریق من الذین اوت الکتاب, کتاب اللہ وراء ظہورہم. آپ کو بھی یہ خیال آ سکتا ہے, اب کسی کو بھی, کہ جو مضامین ہمارے استاد بیان کرتے ہیں, آخر جنہیں ہم مبتدئین کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑے بدعتی ہیں, وہ یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. جواب, انہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا ہے. یہ آپ کو بھی جواب دے دیا کہ آپ کے درس شروع ہوتے توحید توحید توحید, اس توحید کے منکر کائنات میں سب سے بڑا فرقہ بدعتی ہوگا. ان کے مسجد کمیٹیوں نے فارم بنائے ہیں کہ اس مسجد میں وہ شخص مؤذن رہے گا, امام بنے گا, جو توحید توحید کی بات نہ کرے, انہیں توحید کو نہ مانے. اور توحید کو نہ مانے تو شرک اور کفر کو ماننا پڑتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی ان کے ہاں شیخ الحدیث صاحب ہے اور شیخ التفسیر صاحب ہے اور بڑے صاحب ہے اور مفتی صاحب ہے. جواب, نبذ فریق منہم من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. انہوں نے ان تمام کتابوں کو ذریعہ آمدنی تو بنایا ہے لیکن ایمان اور تصدیق کے ذرائع کے طور پہ نہیں مانا ہے. کأنہم لا یعلمون, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ جانتے ہی نہیں. آنکس کے نہ داند و نہ داند کے نہ داند, آن جہل مرکب ابد الدہر بماند. آنکس کے نہ داند و بے داند کے نہ داند, اونیس خر خویش بمنزل برساند. یہ بات ابتدا میں منافقین کے لیے کہی کہ یہ لا یعلمون, نہیں جانتے. ان کو بھی کہا گیا لا یعلمون. علم شریعت جب تک موجود ہو انسان ہدایت پر ہوتا ہے, اور شرائع کا علم جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو فوراً گمراہ ہو جاتا ہے. اب ایک اور اعتراض. ان کو یہ اشکال تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں, یہ تو جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں. سلیمان اور داؤد علیہ السلام یہ اپنے زمانے کے بڑے جادوگر تھے, اور انہوں نے بزور جادو جن اور انس کو مسخر کیا تھا, اور یہ پیغمبر ان کا والہانہ ذکر کرتے ہیں, تو یہ کیسے سچے پیغمبر؟ جواب, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے صادق و مصدوق پیغمبر تھے. جادو کا الزام ان پر دشمنان خدا اور رسول نے لگایا تھا, اور اس سلسلے میں جادو کے مسائل, جادو کی حقیقت, جادوگروں کا حکم, جادو کا کام, جادو کے نقصانات, وہ سب بیان فرما دی. آپ کو بھی کہا جائے گا کہ آپ ایسے لوگوں سے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں جو ان لوگوں کو اچھا کہتے ہیں اور ان لوگوں کو برا کہتے ہیں. جواب, ہمارے استاد دین کا پابند ہے, جنہیں وہ اہل دین جانتے ہیں ان کی اطاعت اور انقیاد ضروری ہے, اور جنہیں وہ بے دین مانتے ہیں ان کا رد اور ذم ضروری ہے کہ خلائق ان کے عقائد و اعمال کے شر اور فساد سے بچے. یہ تمام شبہات جو انہوں نے کیے آج آپ پر کیے جائیں گے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ لوگ اتباع کرنے لگے اس چیز کی جس کو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں. عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ کا معنی میں نے کیا ہے سلیمان کے عہد حکومت میں. ترجمہ جب بھی ہوگا خاص قسم کا ترجمہ ہوگا، کاش کہ تم میں قدر ہو اور لیاقت ہو. اس ترجمے کے ذریعے ایک سمندر اعتراضات کا دفع ہوگا اور ایک زبردست بحر لال یاقوت کا متوجہ کیا جائے گا. یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں. سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو حق تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی دنیا کے، اور ان کے ساتھ نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے کہ لوگوں کی عادت سحر و جادو کی تھی، سحر اور جادو کی تھی، اور سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس کام میں لگ گئے تھے. ہاں شاباش شاباش، اور منہ کھولو، تمام جنات کو کھا سکتا ہے. باقاعدہ گردن اونٹ کی طرح اٹھا لی اور پھر جمائی لے لی، بھول جاتا ہے غریب، چلو تیرا خیال رکھے گا. وما کان ربک نسیا، وہ جو بھولتا نہیں اس کو تو رب العالمین کہتے ہیں. بھول جاتا ہے طالب غریب، جوش میں آ جاتا ہے تفسیر سننے کا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ منہ کتنا کھل گیا. میں اس لیے اعلان کرتا ہوں تاکہ اس کو آئندہ تو خیال نہ آئے، چلو اب تو ہو گیا جو ہو رہا. اذا تساوب احدکم فلیزع یدہ فی فی فان الشیطان یدخل فی، تو ان لوگوں نے شیاطین کا اتباع کیا، ان کی مذمت ہے، اور آپ شیطان پورا اندر لے گئے تو آپ کی تعریف ہوگی. افسوس ہے تیرے اوپر. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تمام جادو اور سحر کا علم حاصل کیا کہ کہاں کہاں جادوگر ہے اور کہاں کہاں جادو کی کتاب ہے. ان تمام قاعدوں کو، فارمولوں کو اور پریکٹسوں کو سلیمان نے جمع کیا، اور پھر اس ڈر سے کہ دوبارہ کوئی لے نہ جائے، آپ نے ان کتابوں کو زمین میں دفنایا اور ان کے اوپر اپنی شاہی تخت بچھایا، اور سلیمان کی سلطنت بما نبوت اور رسالت کے چلتی رہی. حدیث میں ہے قیامت تک سلیمان جیسی حکومت کسی کی نہیں ہو سکی. اللہ سے دعا کی تھی وَمُلْكِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، سلطنت ایسی دو کہ میرے علاوہ کسی اور کی شان کے لائق ہی نہ ہو. سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تو تمام جنات، تمام دیو، پریہ سب تابعدار رہے، لیکن جب حضرت کا وصال ہو گیا اور وہ تتر بتر ہو گئے تو انہوں نے حضرت سلیمان کے اس کمرے سے جادو کی بوریاں جو دفینے تھے باہر نکالی، اور لوگوں کو کہا دیکھو سلیمان ان کتابوں کے زور سے جادو کر رہے اور حکومت کر رہے تھے، وہ بادشاہ جادو کے زور سے تھے اور وہ پیغمبر نہیں تھے معاذ اللہ. یہ باتیں مشہور ہو گئی تھی. وما کفر سلیمان، اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. یہاں کفر سہارا کے معنی میں، حضرت نے سحر نہیں کیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ سحر کا مادہ کفر ہے، سحر کا اصل وہ کلمات کفر ہے. سحر دو قسم کا ہے، ایک کلمات کے ذریعے ہے اور ایک ریاضت کے ذریعے، مشقوں کے ذریعے. ہم جب سکول پڑھتے تھے تو محمد حنیف نام کا ایک آدمی پشاور سے آتا تھا، اور ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بڑا دوست تھا، تو تمام لڑکے میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہتا تھا اب شادی ہونے والی ہے، ایک طالب علم کو دولہا بنایا ہے. بس طالب علم کو متعین کر لیتا تھا تھوڑی دیر میں دیکھا تو اس کے اوپر شال آ گئی، انگوٹھی پہنا ہوا ہے، اور اس کے ایک دوسرے طالب علم کو اس کا دلہن بنایا، دیکھا تو وہ زیورات سے جڑی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، یا خدایا. پھر کہتے ہیں اب براتیوں کو کھانا چاہیے، ایک چادر دو لٹکا لیتے تھے، جب چادر ہٹ جاتے تھے درمیان میں دیگ ہوتے تھے، ان میں کھانا پکا ہوا ہوتا تھا. اور وہ محمد حنیف صاحب جو تھے وہ درمیان میں چلتے تھے اور کہتے تھے یہ ہاتھ کی صفائی، یہ ہاتھ کی صفائی، یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی، یہ ہاتھ کی صفائی. میں نے ماسٹر صاحب کو ایسے سے کہا، میں نے کہا یہ جو بار بار کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، ہاتھ، یہ روک لے آپ، یہ جادو کے الفاظ ہیں. ماسٹر صاحب نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت یہ اس سے جادو ہوتا ہے، آپ اس کو پابند کریں، یہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے. وہ جو کہتا تھا کہ یہ ہاتھ کی صفائی، یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی، یہ سحر کے الفاظ ہیں. سحر کے یہ بھی الفاظ ہے کہ جو جادو کرے اس پر خدا کی لعنت، یہ سحر کے الفاظ ہیں، اس سے سحر ہوتا ہے. بالعکس ہے، بالمعکوس ہے وہ، لیکن مشق کے بعد، نہیں کہ آپ کہے تو آپ کا جادو ہو جائے گا. اس نے مشق کی تھی، ماسٹر صاحب نے ان کو روک لیا، کہا محمد حنیف صاحب فن تو اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہے اور واقعی یہ جادو نہیں ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ یہ الفاظ کہنا چھوڑ دیں. الفاظ کہنا چھوڑ دیا، سارا کھیل ختم ہو گیا. علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک آدمی نے کمبل کے اندر ایک آدمی کو ذبح کیا اور اس کے ہاتھ اوپر پھینکے، ٹانگیں اوپر پھینکی، تھوڑی دیر بعد پھر وہ واپس آ جاتا تھا اور دوسرے کمبل سے وہ نکل آتا تھا، صحیح سلامت آدمی. تو علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے خاص فن کے ذریعے اس کو روک لیا، تو وہ آدمی جس پر اس نے کرتب سیکھا تھا وہ پر مزمحل نظر آتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اس کا. معلوم ہوتا ہے کہ سحر سے جسم متاثر ہوتا ہے. سحر کے دنیا میں تین مراکز ہیں، سب سے اول مصر ہے، دوسرا بنگال ہے، اور تیسرا ملتان ہے. وہی دجا دگر ادا ملتان نا غلیما. علماء کی جماعت میں، اکابر میں، حضرت شاہ عبدالعزیز مولانا خلیل احمد بہت مشہور تھے رد سحر میں، اور زمانے حال میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے، ان کی بڑی مشقیں تھیں. ناکارا قسم کا کام ہے، بہت مشکل، لیکن بعض بزرگ اس لیے سیکھتے تھے کہ جادوگر اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ اتنے مضبوط تھے وہ کہ جس شہر میں داخل ہو جاتے تھے وہاں ساحر اور جادوگر کو مفلوج کر دیتے. تفسیر کبیر میں ان آیات کے ذیل میں فخر رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفار کو جواب دینے کے لیے اور کفار کے شر اور کفر کو روکنے کے لیے سحر سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے یا واجب کفایہ ہے. یہ مسئلہ مجھ کو اپنے مذہب کی کتابوں میں نہ مل سکا. اور فخر رازی نے لکھا ہے ان آیات کے ذیل میں تفسیر کبیر میں، فعلی المتبصر فی الفقہ والتخصص ان یتجسس ھذہ المسئلہ فی مطولات الحنفیہ و اصولہا و فروعہا. جس شان سے فخر رازی نے لکھا ہے ایسا بصیر جزیہ نہیں مل سکا ہے. فقہ دو ہے، ایک چھوٹی فقہ ہے، ایک بڑی فقہ ہے. بڑی فقہ ہدایت سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے نیچے جتنا ہے یہ چھوٹی فقہ ہے. چھوٹی اور بڑی میں بہت بڑا فاصلہ ہے. جیسے تعزیر بالمال چھوٹی فقہ میں منع ہے، بڑی فقہ میں ثابت ہے اور درست ہے. تحقیق المقال فی اثبات تعزیر بالمال، طالب علموں سے وظیفہ کاٹنا، کسی کو نماز میں سستی کرتے ہوئے دیکھ کے مالی جرمانہ لینا، کوئی شخص بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے، اس کی تنخواہ، اس کی نوکری سلب کرانا، یہ بڑی فقہ کے مطابق جائز ہے. جو شخص روز فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی اور 4 کل 3 مرتبہ اور اخیر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھے اور دائیں ہاتھ پر دم کر کے سر کی چوٹی سے پورے جسم تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرے جہاں تک پہنچانا چاہیے، اللہ اس کی نسل و اولاد پر بھی سحر نہیں ہونے دے گا، نہایت مؤثر عمل ہے، سب کو اجازت ہے. آج کل لوگ مرض میں مبتلا ہے، ہر شخص کہے گا اثرات ہے، اثرات ہے. وہ آپ جو داڑھی منڈاتے ہیں اس سے برا اثر ہو سکتا ہے، آپ جو نماز نہیں پڑھتے اس سے ناکارا اثر ہو سکتا ہے، اس کا احساس نہیں ہے. نہیں، کسی نے اس کو کہہ دیا قمیص ناپی اس کی تو اس کی قمیص چھوٹی نکلی. یہ طریقہ ہے، ٹرپ بازی کا طریقہ ہے، لوگوں کو شک شبہ میں ڈالنے کا. ساحر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے، کمزور ہو جائے. قوی ایمان والے پر سحر کی کتابوں میں لکھا ہے سحر نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا. مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، یہ سب بڑے حضرات ایک مناظرہ میں شریک تھے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے ادیب اور متکلم نہیں دیکھا گیا، لیکن مناظرہ مسلمان ہار رہے تھے. مولانا خلیل احمد صاحب بخاری شریف پڑھا رہے تھے مزار العلوم میں، ان کو کہا گیا کہ مسلمان ہار رہے، انہوں نے کہا اللہ نہ کرے. کیوں؟ مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید صاحب اور مولانا عبدالشکور صاحب کی تقریریں صحیح نہیں ہو رہی. تو مولانا خلیل احمد صاحب نے طالب سے کہا کہ چلو جلدی چلے پہنچتے وہاں. مولانا خلیل احمد صاحب جیسے ہی مناظرے کی مجلس میں داخل ہو گئے تو ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے آہستہ سے طالب علم کو کہا کہ اسی لڑکے نے ہمارے علماء کی زبان بند کی ہوئی، یہی لڑکا ہے. مولانا خلیل احمد صاحب تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور انہوں نے اپنا عمل کیا، بس یہ عمل کا مکمل ہوتے ہی وہ لڑکا کرسی سے نیچے گر گیا اور چیختا ہوا باہر بھاگا، علماء کی زبان کھل گئی اور تقریر ہو گئی، وہ مناظرہ مسلمان جیت گیا، ہارا ہوا مناظرہ بحال ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کے ہاں بعض اعمال ایسے ہیں جن سے اہل حق کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہم یہاں کراچی سے نکالے گئے تھے اور گارو ریسٹ ہاؤس میں تھے روافظ کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، روافظ بھی ساتھ تھے، تو وہاں بحثیں ہوتی تھی ہماری. تو ان کے ہاں ایک عمل ہے، اس کو میسمرزم کہتے ہیں. کچھ دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہوں. میں نے استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان کو کہا، جو کامل و اکمل ولی تھے، حضرت نے توجہ فرمائی اور فرمایا ان روافظ نے کوئی عمل کیا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اہل حق کو وقتی تکلیف ہو سکتی ہے لیکن دیر پا تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر پھر ومان فقط من نفقت او نظرت من نظر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار پڑھ لے، اور پھر انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور پھر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تک آگے نہیں، اور پھر افحسبتم کی آیت اخیر تک، اور پھر وہی یکاد الذین سورۃ قلم کی آخر اخیر تک پڑھ لے اور دم کر دے اور دعا کر لے صحت و شفا کی، دوبارہ یہ سب کچھ پڑھ لے اور 3 دفعہ آیت الکرسی بھی ملا لے، سہ بارہ یہ سب کچھ پڑھ لے اور آخری 4 کل بھی 3-3 دفعہ ملا لے، اور پھر تصور کر لے سحر، آسیب، سفلی، ٹوٹکا، جادو، نظر، دشمنی، عداوت، بیماری، چھوٹی بڑی، اپنے پرائے سب کی وجہ سے، اور بحکم خدا ان کاملین کے ایک نائب و جانشین کی طرح اس کو توڑنے کا
اور بعض اوقات چھرا لے کر کے بھی اس کوئی چیز کاٹ دے اس وقت، بھوک میں خدا سحر جادو ٹوٹکا کرتا سب ختم ہو جائے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سفید مرغا اثر کے بعد ذبح کر لے اور اس کے خون سے قلم یا تنکے سے صاف کاغذ پر تین دفعہ لکھے جادو بر گردن جادوگراں، جادو بر گردن جادوگراں، جادو بر گردن جادوگراں. اور جس شخص کو سحر کا اندیشہ ہو اس کو خالی کمرے میں سلا دے اور یہ کاغذ چھت کے ساتھ لگا لے اور وہ اس کو دیکھتا رہے اور اسی دوران سو جائے، اس کو اپنا دشمن سحر ساحر جادوگر سب معلوم ہو جائے گا، علاج اور شفا کا طریقہ بھی تعلیم ہو جائے گا. اور تیسرا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کم از کم دس دس مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت شافی انت کافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. صبح و شام دس دس مرتبہ پڑھ لے، سحر آصف سفلی ٹوٹکا جادو نظر سب سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. وما کفر سلیمانو، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی سحر نہیں کیا تھا، ولیکن شیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا یعنی سحر. حنابلہ کے نزدیک علی الاطلاق سحر کفر ہے اور ساحر کافر ہے. اس لیے نجدی حکومت جب محکم ہو گئی تو ظاہر بات ہے ترکیہ پہلے رہی تھی اور ترکیہ میں ذرا شرک اور بدعت کا عروج تھا، وہاں ہر تیسرے گھر میں ایک ساحر رہتا تھا. تو سعودی حکومت نے اعلان کیا، تمام عاملین کو پکڑ لیا، اہل حق بزرگوں کو بھی گرفتار کیا، پتہ تو چلتا نہیں. ایک اہل حق بزرگ کو گرفتار کیا تھا جن کے بارے مشہور تھا کہ یہ پیری مریدی کرتا ہے اور تعویذ دیتے ہیں. بعد میں ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا. تو جس وقت ان کو چھوڑ دیا وہ آ گئے تھے، ایک بلی آئی میاؤں میاؤں کرتی تھی، تو وہ کہنے لگے یار یہ پیشو نے میں سر مانے ڈر، یار یہ تو گھبرا رہے تھے کہ شاید یہ بلی کی آواز سے بھی کتے کے بھونکنے سے یہ سب ہوتے ہیں نا سحر ہوتے ہیں. خیر اب لاکھوں بیکار لوگوں میں ایک کارآمد ہوتا ہے، ایک عامل ہے وہاں جنہیں اللہ نے اہل حق کے لیے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے، شیخ کے اندر ہے شیخ علی. اس کے پاس بھی پولیس چلی گئی گرفتاری کے لیے، اس نے پوچھا کیوں آئے ہو گرفتار کرنے کا، مجھے کہا گرفتار کر سکتے ہو، کہا بالکل، کہا اچھا کر کے دیکھو. اور جنات کو حکم دے دیا کہ پکڑو انہیں، ان کی گاڑیاں پھینکو، جہاں جہاں ان کی گاڑیاں آ رہی سب کو الٹ دو. قبا سے لے کر کے ریاض تک گاڑیاں الٹ گئی ساری. بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی، شاہ فیصل مرحوم خود حیات تھے، شاہ فیصل نے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا قابل قدر آدمی ہے احترام کرنا چاہیے. شاہی آرڈر آیا کہ آپ کو اجازت ہے، اور چار ایکڑ میں ان کو کوٹھی بنا کر کے دے دی گئی کہ تمام لوگ جو علاج کے لیے آئیں گے ان کا کھانا شاہی لنگر سے ہوگا. شیخ علی حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا گہرا دوست ہے، اب بھی حیات ہے، اور حضرت مفتی صاحب کا نام سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو کوئی شخص بھی جائے مفتی محمود کا ذکر کر لے اس کا علاج کرتے ورنہ نہیں کرتے، کیونکہ ہجوم لگتا ہے. اور کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. اشارہ ہے کہ سحر و جادو میں ہاتھ ڈالنا شیطانوں کا کام ہے، اور یہ کام اعتقادی طور پر کفر ہے. یعلمون الناس السحر، یہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یہ وجہ کفر ہے، یہ سبب ہے کفر کا. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام تھے ہاروت ماروت. ہاروت ماروت دو فرشتے بابل میں آئے تھے. وما یعلمان من احد
وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو, جادو نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنتن بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر ہیں. فلا تکفر تم کفر نہ کرنا.
جب سحر اور آسیب اور جادو بہت عروج پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بابل شہر میں بھیجے اور ان فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ لوگوں کو پہلے سمجھاؤ کہ جادو نہیں کرو, یہ بہت خطرناک چیز ہے, لیکن جو پھر بھی کرنے لگے تو سکھا دو اس کو.
یہ امتحان و آزمائش اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ مال کو دنیا کی فراوانی کو پسند نہیں فرماتے اور پھر بھی بندوں کو دے دیتا ہے. لننظر کیف تعملون تاکہ دیکھ لے کہ کیسے عمل کر رہے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت و حیات ہی آزمائش و امتحان کے لیے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال و اولاد دونوں دیتے ہیں لیکن ہے فتنہ و آزمائش.
یہ کوئی مشکل بات تو نہیں.
یہ دونوں کہا کرتے تھے ہر ایک سے کہ ہم تو فتنے کے طور پر ہیں, تم لوگ کفر نہ کرو, یعنی سحر نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پس یہ لوگ سیکھنے لگے دونوں سے. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وہ چیز کہ تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان. لوگ جو جادو سیکھتے تھے تو جادو کا پہلا کارنامہ کیا تھا, میاں بیوی کو لڑانا, شیطان کو خوش کرنا تاکہ بڑا شیطان اس کو ہری پگڑی باندھ کے دے. سحر کے ذریعے توڑ ہوتا ہے, جوڑ نہیں ہوتا ہے. سحر کے ذریعے تخریب ہوتی ہے, تقریب نہیں ہوتی. سحر کے ذریعے نقصانات کیے جا سکتے, فوائد نہیں کیے جا سکتے. اب سب سے اہم رشتہ کائنات کے اندر میاں بیوی کا ہے تو اس رشتے کو یہ توڑ رہا ہے. توبہ. علماء لکھتے ہیں سحر بالکلام بھی ہوتا ہے. میاں کو کہے کہ یہ آپ کی بیوی آپ کو پسند نہیں کرتی اور بیوی کو کہے یہ آپ کا خاوند جو ہے کہیں اور متوجہ ہے. اب وہ ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں تو باتیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, اب لڑائی شروع, وہ ادھر چلی گئی یہ ادھر چلا گیا. اخبار سے نظر بندہ اور خزد پکٹ سے ملی توڑ تپلنگا. اور کلام کے ذریعے بھی سحر ہوتا ہے. لڑکے کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے اور لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں لڑکا بس آپ کے بغیر سوتا ہی نہیں, ہر وقت روتا رہتا ہے. انسان کی عادت ہے کہ جب یہ اپنی تعریف سن لے تو وہ توجہ ہو جاتا ہے. اس کو سحر بالکلام کہتے ہیں. کلام کے اندر بھی بہت زیادہ اثر ہے. یہ جو عشق ہو جاتا ہے ناجائز اور اس کو توڑنے کا کہتا ہے علاج نہیں ہے, تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ محبوب اور معشوق کا ضم وہ اس کا علاج ہے. آپ کہے کہ تجھے سے اس نے کتنے پالے ہوں گے, پتہ نہیں, آپ کو کیا پتا ہے. خود بخود آدھی محبت گئی, آدھی کٹ گئی بالکل فوراً. انسان شراکت کا قائل نہیں. تو ذم محبوب یہ فراق محبوب کا سبب ہے. کتاب الشاق اس موضوع پر لکھی گئی ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پس یہ سیکھتے تھے دونوں سے ہاروت ماروت سے. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے بین المرء وزوجہ میاں اور اس کی بیوی کے درمیان, خاوند اور اس کی عورت کے درمیان. توبہ توبہ. اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا جوڑ اور تعلق شریعت میں مطلوب ہے. اور جس جس وجہ سے میاں بیوی آپس میں دور ہوتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں. بعض ماں باپ ہوتے ہیں لڑکی والے لڑکی کو بار بار بلاتے ہیں, فقہا نے منع کیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی ماں باپ کے گھر کم جایا کرے تاکہ خاون کے گھر دل لگا لے. بعض لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکے کو زیادہ مصروف رکھتے ہیں تاکہ لڑکی سے محبت نہ کرے. یہ سب ناجائز ہے, شادی تو محبتوں کے لیے ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ خاتون کا ایسا کمرہ ہونا کہ وہ علیحدگی میں خاون کے ساتھ بات چیت کر سکے یہ دینا ضروری ہے. اگر ایسا کمرہ کوئی نہیں دے سکتا ہو وہ قاضی کی عدالت میں خاون سے خلع لے سکتی. تمام فقہ بھرا پڑا ہے اس سے. لہن نفقہ والکسوہ والسکنا, اور سکنا کی تعریف ہدایہ میں ہی کی گئی. علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ بیوی کے سامنے غیر لوگوں کی باتیں نہ کی جائے, اگر وہ بھی اس طرف متوجہ ہو گئی تو پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, اور برداشت کریں گے تو غیرت نہیں ہوگی. اور فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے خاندان کے ان کے سامنے معارف بیان کرے اور ان کے خاندان کی بھی قدر و عزت کرے, اس سے محبت بڑھتی ہے. وہی نہ تر بتر الوا اور نہ خواہی مشغولا, خواہ صرف مشغولا بولے خدا خزے خوشحالی گئی خا بی بی دیولی دا خوا نہ نور رہے دیشی
یار اور ماندے پختون
جس سے فصاحت و بلاغت پر کے جمع دے چھڑے ہوتے حیرانی کی خو پختو مانگا چی مونگی وی دانا چی چاہے خورما کابلی پختو گڑا وڑا ٹولا خراب ہو رہا ہوا وزیرستانیان پختو وی سڑے وی چتر اوڑ دولو یہ وزیرستان ما تو وی اردو با خبری ہو کسی کا پختو گرانا میں بالکل ڈیرا میرا بھائی یہ اردو با خبری ہو میں ڈیرا خدا خود مجھے کہتے ہیں کہ اردو میں بات کر لیں گے پشتو میری مشکل. اللہ اکبر. زبان تو تکڑی ہوتی ہے زبان کے اصول و اساس سے, یا آدمی شاعر ہو یا بلند پایا ادیب ہو یا شعرا اور ادبا سے اس کو مس ہو تعلق ہو. جب یہ نہ ہو منگا دوست عالم نے نمی نہ حلما وہی گاڑے مڑاؤ کا میدا سب ہے گاڑے وڑے گاڑے مڑاؤ کا وہ گاڑے راتاؤ کا گاڑے مڑاؤ کا بلو جسانیا نو یہ چاول پکشی ہوئی الگ کری جن شو چاول پکشی ہوئی. ہر دل عزیز شخص وہ ہوتا ہے جس کی زبان صاف ستھری ہو فصیح بلی ہو روان دواں ہو. اللہ اکبر. پشتو تراجم میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا ترجمہ مثالی ہے, لیکن افسوس کہ جہانگیرے کی پشتو ان کے اوپر بھی بلند ہے. بالکل اور اس سے پکشل غلطی ہے دکھے پختو. جہانگیرے کی پشتو ایسی ہے جس طرح عرب باعدہ کی عربی. اب پھر ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب اللہ اکبر امام الادباء اختر پمس کی تقریر کو لے فدمرناہم تدمیرا منگدا گئی بیخ بنیادوں کو عمر لغت کی عمدہ گلی گئی فدمرناہم تدمیرا ہم نے ان کی بیخ بنیاد نکالی. تدمیر اس کو کہتے ہیں کہ پھر درخت کاٹنے کے بعد جڑے بھی نکال دیں, اور تدبیر اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے کاٹ. لیکن میں نے حضرت کے سامنے بعض ترجمے کیے پشتوں میں, حضرت اتنے متاثر ہوئے کہ فرمایا ہدایت اللہ زمانہ نسخہ رہا تفسیر کی بدلے گو ددا ترجمہ میں ڈیرا فخش ہو. وہ مقام آئے گا میں انشاءاللہ ترجمہ کروں گا. فیتعلمونا پس لوگ سیکھتے تھے منہما ہاروت ماروت سے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, وہ چیز جو دوری ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان. ہائے ہائے
تفریق بین الزوجین کرتے تھے، شیطان کا کام. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہ تھے وہ نقصان دینے والے کسی کو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے. جادو بھی کام جو کرتا ہے بحکم خدا کرتا ہے. اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان صفات میں اختلاف ہے. اشاعرہ کہتے ہیں صفات مؤثر ہے، ماتوریدیہ کہتے ہیں بإذن اللہ مؤثر. امام ابو المنصور الماتوریدی وہ ہمارے امام، اور امام ابو الحسن الاشعری وہ معتزلہ کے امام تھے، اخیر عمر میں تائب ہو گئے، اب اہل سنت کے سرتاج ہیں. تھوڑے سے علمی باتیں سنا کریں، سینہ بڑا رکھیں. جب علمی مضمون آ جائے تو صحیح معنوں میں طالب بنے، اور ذہن میں لائیں کہ میں شاہ شان ورشا اور شاہ اسماعیل کا ماننے والا ہوں، جن کے سامنے تمام علوم ایسے تھے جیسے قاعدہ بغدادیہ، ایسے بچھے ہوئے تھے بالکل. امام ابو الحسن الاشعری المتوفى 377 ہجری، اور امام ابو المنصور الماتوریدی المتوفى 426 ہجری. امام ابو الحسن کی بڑی کتابیں ہیں، ایک کتاب مشہور ہے الابانا عن اصول الدیانا، عمدہ کتاب ہے ابانا عن اصول الدیانا، اس میں عقائد ہے صفات نہیں. اور تقی الدین نے اس کی طرف سے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تبیین کذب المفتری علی ما قال علی الامام الاشعری. تبیین الکذب المفتری، امام ابو الحسن پر جو تہمتیں گاڑی گئی ہیں. بہرحال اشاعرہ کے یہاں صفات مؤثر ہیں. وہ کہتے ہیں چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ماتوریدیہ کہتے ہیں بإذن اللہ، اس میں بھی اذن شرط. یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اشاعرہ کہتے ہیں کہ آگ کا کام تو جلانا تھا، جلانے سے ہٹانے کے لیے اذن چاہیے. اور ماتوریدیہ کہتے ہیں نفی و اثبات دونوں کے لیے اذن چاہیے، خیر و شر دونوں کا خالق اللہ ہے. اور نہ تھے یہ لوگ کہ بگاڑ دیتے جادو کے ذریعے کسی کو مگر خدا کے حکم سے. یہ آیت صریح ہے ماتوریدیہ کے حق میں. آج کل امام ابو المنصور ماتوریدی کی تفسیر چپ کے آ گئی ہے، تفسیر کا نام ہے تاویلات و اہل سنہ، مکمل قرآن مجید کی تفسیر ہے 40 جلدوں میں. ہمارے دوست شیخ مجدی مکی نے اس میں ڈاکٹریٹ کی، اور جامعہ لبنان سے اس کا دکتورہ حاصل کیا. اور اس عاجز کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا، میں ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں جب جاتا ہوں، تو مجھے کہا شیخ کس چیز میں ڈاکٹریٹ کروں، میں نے کہا شارع المنصور پر. اتفاق دیکھو، کیا شارع المنصور پر مخطوطات کا مکتبہ ہے اور اس میں ابو المنصور کا نسخہ رکھا ہوا ہے، تاویلات و اہل سنہ. وہی عجیبتن، جب پہلی مرتبہ مخطوطات کے کتبخانے میں گیا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اجنبی کو باہر بٹھا لیتے ہیں، کرسی بچھی ہوئی ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کون سی کتاب چاہیے، اندر نہیں جانے دیتے کتبخانے میں. مجھے بھی باہر بٹھایا، مجھے کہا کون سی کتاب چاہیے، میں نے کہا ایک بھی نہیں چاہیے. میں نے دل میں کہا جب اندر جانے نہیں دیتے ہو تم کون سی کتاب لے کے آئے، تمہیں کیا پتا ہے. آپس میں کہہ رہے تھے بڑی پگڑی باندھا ہوا ہے، جب پہنا ہوا ہے، یہ کوئی مولوی معلوم ہو رہا ہے. تو ایسے پاکستان کے پیر ہوتے ہیں، بدعتی ایسے ہی ہوتے ہیں. میں سن رہا تھا، میں نے کہا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. طلبا باہر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے. میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا ہم ان نہر الفائق پر ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا نہر الفائق کے کل تین نسخے ہیں دنیا میں, ایک مکتبہ ظاہریہ دمشق میں ہے, دوسرا جامعہ ازہر میں ہے, اور تیسرا میرے پاس ہے اصلی نسخہ. انہوں نے کہا جامعہ ازہر میں دس ہے. میں نے کہا وہ دس کے دس ناقص ہے, کتاب الکفالت تک نہیں پہنچ رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم لائے ہیں لیکن ناقص ہے. آپس میں کہا آ جاؤ شیخ آئے نہر یاد ہے. میں نے کہا میں نہر پر تک کام کر چکا ہوں الحمدللہ. جب بات چیت ہو گئی تو وہ جو امید بیٹھا تھا اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اٹھ کے جاتا ہوں, آپ لوگ شیخ کو اندر لے جائیں. شیخ غضبان علینا ناراض ہے سخت, چائے شربت سب واپس کر لیا. تھوڑی دیر میں مجھے کہا ہماری درخواست ہے ہمارے ساتھ اندر چلے کو طوفانے میں. میں نے کہا بہت اچھا. اندر گیا, سب سے پہلے میں نے تاویلات اہل سنہ امام ابو المنصور کی دیکھی. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کچھ دنوں بعد. اچھا خیر, رات کو امید نے ہمارے دوست مولانا عبد القیوم گلگت والے سے کہا کہ شیخ کتب خانے میں گئے ہیں, طلباء انتہائی متاثر ہے, اور طلباء نے درخواست دی کہ ہمیں پاکستان جانے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے دے, ہم شیخ کے کتب خانے میں کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں, شیخ اجازت دے تو ہم بھیجتے. میں نے کہی اجازت ہے. امید نے انہیں کہا کہ شیخ کی آمد پر میں سمجھ نہ سکا, میں نے ان کا اکرام نہیں کیا ہے, اب ان سے کوئی مطالبہ کراؤ کہ میں اکرام کراؤں. مولانا نے رات کے دو بجے مجھے فون کیا کہ وہ امید بزد ہے کہ شیخ کوئی چیز طلب کرے. میں نے کہا وہاں ایک فہرست رکھی ہوئی ہے کتابوں کی, مخطوطات کی, اس کی کاپی چاہیے. امید نے علی الفور کتب خانے کو حکم دے دیا کہ وہ جو فہرست تیار رکھی ہوئی ہے وہ شیخ کو دے دو, اور تم کل سے ایک اور بنا دو. وہ فہرست میں لایا ہوں, اس میں وہاں کے شارح المنصور کی تمام کتابیں مخطوطات ایک اندازے کے مطابق 160,000 کلمی کتابیں ہیں. اس میں یہ کتب خانہ ترکیہ کا ہے. جب ترکی حکومت ختم ہو گئی اور یہ لوگ آ گئے نجدی سعودی, تو یہ اسی پر بیٹھ گئے. اب اس میں سب سے زیادہ ذخیرہ اہل سنت والجماعت اور علم کلام کا ذخیرہ ہے. ان میں ایک کتاب تاویلات و اہل سنہ ہے جس پر ہمارے محترم دوست مجدی نے ڈاکٹریٹ کر کے اس کو مزین مرقب ملون محقق کر کے شائع کیا. ہمارے یہاں بھی دو تین نسخے اس کے آ گئے. اچھا جی, اور نہ تھے یہ لوگ کہ ضرر دیتے اس جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ, اور یہ لوگ سیکھنے لگے. مَا يَضُرُّهُمْ, وہ جو نقصان دے ان کو. وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور آنکھ یہ جان چکے تھے. لَمَنِ اشْتَرَاهُ, جو اس کو اختیار کرے گا. اشترا بمانے اختارا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, نہیں ہوگا ان کا آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. لو کانو یعلمون, کاش کے جان لے. طلبہ متوجہ رہے, پہلے فرمایا ولقد علمو, اور اخیر میں فرمایا لو کانو یعلمون, کاش کے جان لیتے. جواب, یہ لوگ یہ تو جانتے تھے کہ سحر نقصان دہ ہے, لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے آخرت برباد ہو جائے گی. تو علم اجمالی حاصل تھا اور ضرورت تفصیل کی تھی. جواب تو اس شبے کا ہے کہ یہ پیغمبر کیسے برحق ہے, یہ اپنی محفلوں میں مجلسوں میں سلیمان و داؤد جادوگروں کا تذکرہ کرتا ہے. جواب, سلیمان اور داؤد خدا کے سچے پیغمبر تھے, اور سحر انہوں نے منع کیا تھا, سحر کیا نہیں تھا. سحر کا الزام ان کو لگانا یہ کذابین و تہامین کا جھوٹ ہے. اس مسئلے میں قرآن نے تفصیل کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاک دامنوں پر تہمت لگ جائے تو آپ کمر بستہ ہو جائے, اور ان کی طرف سے جواب دے. پاک دامن پر جب تہمت لگ جائے تو آپ جواب دے دیں. انگریز ڈائری کے شروع میں حضرت مولانا اسعد مدنی نے مولانا زرگل کے بارے میں کچھ صفحات لکھے, اخیر میں لکھتے ہیں میری عادت زیادہ لکھنے کی نہیں ہے، لیکن مولانا عزیر گل صاحب کے تقدس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر لیا. دیکھو جواب نکل رہا ہے، میری عادت لکھنے کی نہیں ہے زیادہ، لیکن حضرت مولانا عزیر گل کے تقدس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر لیا. پھر لکھتے ہیں لذیذ بود حکایت دراز تر گفتگو. لذیذ باتیں تھی، طویل کرنا اچھا ہے. ولو انہم آمنوا، و سحر کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اس کا ثواب جو اللہ کے ہاں ملتا وہ بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش کے جان لیتے. آیت میں بشارت ہے کہ سحر کے ترک میں کامیابی ہے، سحر کے ارتکاب میں نقصانات. وفی الآیت بشارہ بأن ترک السحر فوز و ارتکابہ جرم و خسران. یہ ایک اشکال طور ہے کہ سلیمان و داؤد کا ذکر کیوں کرتے، جواب دے دے. دوسرا شبہ، یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہ مشتبہ الفاظ بولتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کا معنی و مطلب واضح نہ ہو. جواب، اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا.